ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن بيان اقسام السنه شرع في بحث المعارضه المشتركه بين الكتاب والسنه تبعا لفقر الاسلام وكان ينبغي ان يدرجهما في بحث معارضه العقليات في باب الترجيح كما فعله صاحب التوضيح فقال فصل وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان اقسام السنه اور جب مصنف رحمہ اللہ سنت کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے شرع فی بحث المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنت تو شروع ہوئے معارضے کی بحث میں وہ معارضہ المشترکۃ بین الکتاب والسنت جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت کے درمیان تبعا لفخر الاسلام اتباع کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کا بھائی فخر الاسلام کا اتباع کرتے ہوئے انہوں وہ اب کے کس چیز کی بحث شروع کرنے لگے ہیں معارضے کی بھئی یہ بحث میں آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں کہ اگر دو آیتوں میں یا دو احادیث میں تعارض آئے تو پھر کیا کیا جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک طریقہ شوافع کا ہے اور ایک طریقہ احناف کا ہے عند شوافع سب سے پہلے جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا یعنی کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ جس سے دونوں نصوں پر عمل ہو جائے بھائی صورت سمجھ میں آئے بھائی بھائی دو نصوص کے اندر معارضہ آیا یعنی ایک نص سے مثلا ایک چیز کی حلت کا پتہ چل رہا ہے دوسری سے اسی کی حرمت کا پتہ چل رہا ہے تو دونوں میں تعارض آیا یہ اسی طرح دو احادیث برابر درجے کی احادیث میں تعارض آیا تو یہاں پر شوافع کے نزدیک سب سے پہلے کس پر عمل کیا جائے گا جمع اور تطبیق پر کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر نسخ پر عمل کیا جائے گا بشرطے کہ مؤخر کا پتہ چلے اگر مؤخر کا پتہ ہوگا تو جو مقدم ہے اس کو ہم منسوخ قرار دیں گے اور مؤخر کو ناسخ قرار دیں گے اگر اس کا بھی پتہ نہ چل سکے پھر تیسرا طریقہ ترجیح کا ہے بھائی ترجیح اور اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو پھر توقف کیا جائے گا یعنی اس سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف ہم چلے جائیں گے یعنی اگر دو آیتوں میں تعارض تھا تو پھر ہم حدیث کی طرف چلے جائیں گے اور اگر دو احادیث میں تعارض تھا تو پھر اس کے بعد قول صحابی کی طرف چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد قیاس کی طرف چلے جائیں گے جبکہ عند الاحناف سب سے پہلے نسخ پر عمل کیا جائے گا یعنی ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا جائے گا بشرطے کہ تاریخ کا علم ہو سکے کہ کون سی نص مقدم ہے اور کون سی مؤخر ہے زمانے کے اعتبار سے اگر نسخ پر عمل نہ ہو سکے پھر دوسرا طریقہ عند الاحناف ترجیح کا ہے اگر ترجیح پر بھی عمل نہ ہو سکے تو عند الاحناف تیسرا طریقہ جو ہے وہ جمع و تطبیق کا ہے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں دونوں نصوں پر عمل ہو جائے اگر جمع و تطبیق بھی ممکن نہ ہو تو چوتھا طریقہ توقف کا ہے یعنی اس سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف ہم چلے جائیں گے تو یہ بحث مفصل میں لکھوا چکا ہوں اب وہی صاحب کتاب بھی بیان کریں گے بھائی دیکھیے اب کتاب پر بھائی ولما فرغ المصنف عن بیان اقسام السنت اور مصنف رحمہ اللہ جب فارغ ہوئے سنت کی اقسام کے بیان سے شرع فی بحث المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنت تو شروع ہوئے اس معارضے کی بحث میں جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت کے درمیان بھائی مشترک ہے یہ معارضہ کتاب اللہ اور سنت میں ابھی بتلایا بھائی معارضہ دو نصوص کا آپس میں مقابل ہونا مثلا دو آیتوں میں تعارض آ رہا ہے ایک سے حلت کا پتہ چل رہا ہے اور دوسری سے اور یا پھر دو احادیث میں تقابل آیا، تعارض آیا، بھائی ایک سے حلت کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری سے حرمت، تو یہ معارضہ کتاب اللہ کے اندر بھی آ سکتا ہے اور سنت میں بھی آ سکتا ہے. اسی لیے کہا المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنت، وہ معارضہ جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت کے درمیان. طبعا لفخر الاسلام، اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام کا کہ انہوں نے بھی اس مقام پر اس بحث کو ذکر کیا ہے، تو مصنف میں بھی اسی مقام پر سنت کی بحث کے بعد معارضے کو ذکر کر دیا. وَقَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْرُجَهُمَا فِي بَحْثِ مُعَارَضَةِ الْعَقْلِيَّاتِ فِي بَابِ التَّرْجِيحِ، اور مناسب یہ تھا کہ اس ان دونوں کو بھائی، یہ جو معارضہ آئے کتاب اللہ میں یا معارضہ آئے کس کے اندر، سنت کے اندر، ان کو وہ درج کرتے فی بحث معارضۃ العقلیات، عقلیات کے معارضے کے اندر، فی باب ترجیح، ترجیح کے باب میں، عقلیات کے معارضے میں اس کو ذکر کرتے بھائی آگے. کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسے کہ صاحب توضیح نے کیا ہے. فقال، پس مصنف فرماتے ہیں ماتن بھائی، فصل ای ھذا فصل، وقد یقع تعارض بین الحجج، اور کبھی کبھار تعارض واقع ہوتا ہے بین الحجج، ادلہ کے درمیان، حجت دلیل کو کہتے ہیں بھائی، تو کبھی دلیلوں کے درمیان تعارض واقع ہوتا ہے. فیما بیننا، ہمارے بیچ، یعنی ہماری نسبت سے، ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے معارضہ واقع ہوتا ہے. آگے بتائیں گے آپ کو، واقع کے اعتبار سے دو آیتوں میں یا دو حدیثوں میں کبھی بھی تعارض اور ٹکراؤ آ ہی نہیں سکتا بھائی، لیکن ہمیں جو معارضہ دکھائی دے رہا ہے وہ ہماری نسبت سے ہے، کیونکہ ہمیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں. یقیناً ان میں سے ایک آیت کیا ہوگی، پہلے ہوگی اور دوسری بعد میں، تو پہلے حکم اور ہوگا، دوسری نے آ کر اس حکم کو منسوخ کر دیا ہوگا، تو نفس الامر میں اس طرح ہوگا. لیکن چونکہ ہمیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں کہ کون سی آیت مقدم ہے، کون سی مؤخر ہے، تو ہمارے اعتبار سے یہ کیا ہوا، معارضہ ہوا بھائی. تو کہتے ہیں وقد یقع تعارض بین الحجج فیما بیننا، اور کبھی کبھار تعارض واقع ہوتا ہے دلیلوں کے درمیان، یعنی نصوص کے درمیان، فیما بیننا، ہماری نسبت سے، لجہلنا بالناسخ والمنسوخ، بوجہ ہمارے لا علم ہونے کے ناسخ اور منسوخ سے. وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ورنہ کوئی تعارض نہیں ہو نفس الامر میں، یعنی واقع کے اعتبار سے. لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَكُونُ مَنْسُوخًا وَالْآخَرُ نَاسِخًا، اسی کیونکہ ان دونوں دلیلوں میں سے، یعنی دونوں نصوں میں سے، ایک منسوخ ہوگی اور دوسری ناسخ ہوگی. وَكَيْفَ يَقَعُ التَّعَارُضُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى، اور تعارض کیسے واقع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں. لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ الْعِجْزِ، اس لیے کیونکہ یہ تو عاجزی کی علامتوں میں سے ہے، عاجز آ جائے کوئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، کہ یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں معارض دلیلیں قائم کرنا، یہ اس قائم کرنے والے کے عجز کی علامت ہے، یعنی معلوم ہوا وہ اس بات پر قادر ہی نہیں تھا کہ غیر معارض دلیلیں قائم کر دیتا، کیا کرتا، ہاں، تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا. نفس الامر اور واقع کے اعتبار سے اللہ کے کلام میں تعارض آ ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ الْعِجْزِ، اسی کیونکہ یہ عاجز ہونے کی علامتوں میں سے ہے. تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا آئے، تعارض آئے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. فلا بد من بیانہ ای بیان تعارضی، پس ضروری ہوا اس متعارض کو بیان کرنا، ای بیان تعارض کے ذریعے ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ بیانہ، کہ ہا ضمیر کس کو راجع، تعارض. تو کہتے ہیں ضروری ہوا اس تعارض کا بیان. فرکن المعارضت تقابل الحجتین علی السوائی، پس معارضے کا جو رکن ہے وہ دو دلیلوں کا تقابل، مقابل ہونا ہے، علی السوائی، برابری کے طریقے پر. لا مزیت لأحدہما، مزیت کہتے ہیں فضیلت کو، کوئی فضیلت نہ ہو کسی ایک کو بھی، معارضے کا رکن کیا ہے؟ تقابل الحجتین علی السوائی، دو دلیلوں کا ٹکراؤ، اس حال میں کہ وہ دونوں دلیلیں برابری پر ہوں، یعنی ہم پلہ ہوں، کسی کو بھی دوسری پر فضیلت نہ ہو. اگر ہم پلہ نہیں، برابر نہیں دونوں دلیلیں، تو پھر معارضہ نہیں. مثلا آیت سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے اور خبر واحد سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے، تو یہ معارضہ نہیں، کیونکہ ترجیح کس کو ہوگی؟ آیت کو ترجیح ہوگی. جیسے خبر واحد میں آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک شاہد اور یمین کے ذریعے فیصلہ فرمایا، اور یہ آیت کے خلاف، آیت میں تو کیا آیا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ، تو لہذا یہ اس آیت کے خلاف ہوا، تو دونوں برابر کے نہ ہوئے، جب برابر کے نہیں تو معارضہ بھی نہیں. تو یہ صورتاً تو معارضہ ہے لیکن حقیقتاً معارضہ نہیں. حقیقتاً معارضے کے لیے کیا ضروری؟ دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں. لا مزیت علی احدہما علی الاخر فی الذات وصفت، فضیلت نہ ہوں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر، ذات کے اور صفت کے اعتبار سے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی نہ ہو اور صفت کے اعتبار سے بھی کسی کو فضیلت نہیں، دونوں برابر درجے کی ہیں. فلا یکون بین المفسر والمحکم محکم مثلا، پس نہیں ہوگا معارضہ مفسر اور محکم کے درمیان، مثال کے طور پر مفسر اور محکم. بھئی آپ نے ظہور کے اعتبار سے چار قسمیں پڑھی تھیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور نص کا درجہ ظاہر سے بڑھ کر، مفسر کا درجہ نص سے بڑھ کر، اور محکم کا درجہ مفسر سے بڑھ کر، تو مفسر اور محکم برابر نہیں. تو لہذا اگر ان میں مفسر سے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے اور محکم سے دوسری بات کا پتہ چل رہا ہے، تو بھی یہ معارضہ جو ہے یہ صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ یہاں پر کس کو ترجیح ہوگی؟ محکم کو ترجیح ہوگی، کیونکہ وہ قوی ہے اس کے مقابلے میں. فلا یکون بین المفسر والمحکم، تو مفسر اور محکم برابر درجے کے ہیں ہی نہیں، محکم کو ترجیح حاصل ہے مفسر پر. تو اگر معارضہ آیا بھی تو یہ صورتاً معارضہ ہے، حقیقتاً معارضہ نہیں، محکم کو ترجیح ہوگی. بھائی ولا بین العبارتی والاشارتی الا معارضتاً صوریتاً، اور اسی طرح نہیں ہے عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان مگر معارضہ صوریہ، یعنی صورتاً ہی معارضہ ہے بھائی، کیونکہ عبارت النص وہ قوی ہے کس کے مقابلے میں؟ اشارت النص کے مقابلے میں بھائی. لأن احدہما اولا من الآخر باعتبار الوصف، اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اولا ہے دوسرے کے مقابلے میں وصف کے اعتبار سے. ولا يكون بين المشهور والآحاد من الحديث، اور اسی طرح معارضہ نہیں ہوگا مشہور اور آحاد جو ہیں حدیث میں سے ان کے درمیان، ایک خبر مشہور ہے اور ایک خبر آحاد، ان میں بھی ایک سے حلت پتہ چل رہی ہے دوسری سے حرمت پتہ چل رہی ہے، تو یہ صورتاً معارضہ ہے، حقیقتاً معارضہ نہیں، کیونکہ دونوں برابر درجے کی نہیں ہے. یقیناً یہاں پر مشہور جو ہے اس کو ترجیح ہوگی، وہ اولا ہے آحاد کے مقابلے میں. ولا بین الخاص والعام المخصوص البعض من الكتاب معارضۃ اصلا، اور اسی طرح معارضہ نہیں ہوگا خاص اور عام مخصوص البعض جو ہے کتاب اللہ میں سے، ان کے درمیان اصلا سرے سے ہی، ان میں سرے سے معارضہ ہے ہی نہیں. لئن احدہما اولا من الاخر باعتبار ذاتی، کیونکہ ان میں سے ایک اولا ہے دوسری سے ذات کے اعتبار سے ہی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مفسر اور محکم، عبارت النص اور اشارت النص، ان کے درمیان صرف صورتاً معارضہ ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ ان میں سے ایک دوسرے اس کے مقابلے میں اولا ہے وصف کے اعتبار سے. اور اسی طرح خبر مشہور اور خبر احاد اور کتاب اللہ کے خاص اور عام مخصوص البعض، ان میں بھی سرے سے معارضہ ہو گئی نہیں، کیونکہ ان میں سے ایک ذات کے اعتبار سے ہی اولا ہے دوسری کے مقابلے میں. فی حکمین متضادین، دو متضاد حکموں کے درمیان، بین یکون فی احدہما الحل وفی الاخر الحرمۃ، بائی صورت کے ان دونوں میں سے ایک کے درمیان حلت ہو اور دوسری کے دوسری میں حرمت ہو، مثال کے طور پر بھائی. فی حکمین متضادین بھائی، اوپر کیا آیا متن کی عبارت، رکن معارضے کا جو ہے تقابل الحجتین، وہ دو دلیلوں کا مقابل ایک دوسرے کے مقابل ہونا ہے فی حکمین متضادین, کس چیز کے اندر؟ دو متضاد حکموں کے اندر, یعنی ایک سے حلت کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری سے حرمت کا پتہ چل رہا ہے بھائی. وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ, ورنہ تو تعارض نہیں, یعنی معارضہ ہو گئی تبھی بھائی جب حکم دونوں میں متضاد ہوں, ایک سے حلت کا پتہ چل رہا ہے اور دوسری سے حرمت کا, تبھی معارضہ ہوگا ورنہ تو معارضہ نہیں ہوگا. وَهَذَا الْقَيْدُ إِنَّمَا ذَكَرَ فِي الرُّكْنِ طَبْعًا وَزِمْنًا وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الشَّرْطِ. یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں, اعتراض یہ کہ اوپر آپ بیان کر رہے ہیں رکن کو, رکن بیان کیا نا کہ تقابل الحجتین, اور اس رکن کے اندر آپ نے فی حکمین متضادین یہ قید بھی ذکر کر دی کہ تقابل کس میں ہونا چاہیے, تو متضاد حکموں میں ہونا چاہیے, تو یہ تو رکن کے اندر آ گیا. آگے دیکھیے متن ہے, وشرطہا اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحکم, تضاد الحکم ساتھ کس کے؟ حکم کے متضاد ہونے کے. اس کو آپ شرط میں بھی ذکر کر رہے ہیں, شرط میں بھی ذکر کر رہے ہیں, اس کو رکن اور رکن شے شے میں داخل ہوتا ہے اور شرط شے شے سے خارج ہوتی ہے. تو آپ نے اس فی حکمین متضادین کو رکن میں بھی ذکر کر دیا اور شرط میں بھی ذکر کر دیا, تو یا تو یہ رکن ہوگا شے کے اندر داخل ہوگا یا شے سے خارج ہوگا. تو جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں وَحَاذَ الْقَيْدُ إِنَّمَا ذَكَرَ فِي الرُّكْنِ طَبْعًا, کہ یہ جو قید ذکر کی ہے رکن کے اندر طبعًا ذکر کی ہے, وَزِمْنًا اور ضمناً ذکر کی ہے, اصل میں تو یہ شرط ہی ہے, اصل میں یہ کیا ہے؟ شرط ہی ہے بھائی. وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الشَّرْطِ عَلَى مَا قَالَ, ورنہ تو یہ داخل ہے شرط کے اندر بنا پر اس کے جو مصنف نے ذکر کیا. وشرطها اتحاد المحل والوقت, اور شرط معارضے کی بھائی, اتحاد المحل والوقت کہ محل میں بھی اتحاد ہو اور وقت میں بھی اتحاد ہو. بھائی محل بھی ایک ہونا چاہیے بھائی, ایک ہی چیز جو ہے اسی کی حلت اور اسی کی حرمت ہو گئی. ایک آیت سے ایک چیز کی حلت کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری سے اسی کی حرمت کا پتہ چل رہا ہو, محل ایک ہونا چاہیے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں کہ ایک سے ایک چیز کی حلت کا پتہ چل رہا ہے دوسری سے دوسری چیز کی حرمت کا پتہ چل رہا ہے, یہ تو کوئی تعارض نہیں ہے بھائی. اور وقت میں بھی اتحاد ہونا چاہیے, یعنی ایک ہی زمانے کے اندر ایک نص سے ایک چیز کی حلت کا پتہ چل رہا ہے اور اسی زمانے میں دوسری نص سے اس چیز کی حرمت کا پتہ چل رہا ہے تو پھر یہ معارضہ ہوگا. اگر زمانہ الگ الگ ہے تو پھر بھی معارضہ نہیں. جیسے شراب جو ہے ابتداء اسلام میں حلال تھی اور بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا. تو دیکھو وقت الگ الگ ہے بھائی. تو کہتے ہیں وشرطہا اتحاد المحل والوقت, اور شرط اس معارضے کی وہ محل اور وقت کا متحد ہونا ہے, مع تضاد الحکم ساتھ حکم کے متضاد ہونے کے, حکم متضاد ہونا چاہیے بھائی. فإن النكاح يوجب الحل في الزوجة والحرمة في أمها, اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے وہ ثابت کرتا ہے حلت کو بیوی میں, نکاح کی وجہ سے بیوی کیا ہو جاتی ہے عورت, خاوند پر حلال. والحرمت فی امیہا, اور نکاح جو ہے وہ حرمت کو ثابت کرتا ہے اس بیوی کی ماں میں, یعنی وہ اب ساس بن گئی, وہ کیا بن ہو گئی؟ حرام. تو اس کو معارضہ نہیں کہیں گے کیونکہ حلت کا محل اور وہ ہے بیوی, اور حرمت کا محل اور وہ اس بیوی کی ماں یعنی ساس. تو کہتے ہیں ولا یسمی ھذا تعارضا لعدم اتحاد المحل, اور اس کو تعارض نہیں کہا جاتا محل کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے. وقد الخمر کان حلالا فی ابتداء الاسلام, اور اسی طرح شراب جو تھی وہ حلال تھی ابتداء اسلام میں, ثم حرم پھر حرام ہوئی. ولا یسمی ھذا تعارضا ایضا لعدم اتحاد الوقت, اور اس کو بھی تعارض نہیں کہتے بوجہ وقت کے متحد نہ ہونے کے. وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ مُتَضَادًا لَا يُسَمَّى مُعَارَضَةً أَيْضًا, اور اسی طرح اگر حکم متضاد نہ ہو تو بھی اس کو معارضہ نہیں کہا جاتا. حکم بھی متضاد ہونا چاہیے بھائی، ایک سے حلت ہے تو دوسرے سے حرمت کا پتہ چل رہا ہو. وہ ظاہر، اور یہ بات تو ظاہر ہے. وقیل لا بد من قید اتحاد النسبت ایضا، اور کہا گیا ہے کہ نسبت کے اتحاد کی قید بھی ضروری ہے. لان الحل فی المنکوحہ بالنسبت الى الزوج، اس لیے کیونکہ حلت جو ای منکوحہ کے اندر وہ خاوند کی نسبت سے ہے. والحرمت بالنسبت الى غیره، اور جو حرمت ہے وہ اس خاوند کے علاوہ کی نسبت سے ہے. خاوند کے لیے حلال ہے نکاح کے بعد، تو غیروں کے لیے حرام ہے بھائی. تو لہذا نسبت میں بھی اتحاد کا ہونا ضروری ہے، بعض علماء فرماتے ہیں. تو لأن الحل فی المنکوحۃ بالنسبۃ الی الزوج والحرمۃ بالنسبۃ الی غیرہ لا یسمی تعارضا، اس لیے کیونکہ حلت کا ہونا منکوحہ میں خاوند کی نسبت سے اور حرمت کا ہونا غیر کی نسبت سے، لا یسمی تعارضا، اس کو تعارض نہیں کہا جاتا. وحکمہا بین الآیتین المصیر الی السنتی، اور حکم اس معارضے کا جو ہے بین الآیتین دو آیتوں کے بیچ، دو آیتوں کے بیچ جو معارضہ ہو اس کا حکم یہ ہے، المصیر الی السنتی، کے رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ سنت یعنی حدیث کی طرف. لأن الآیتین اذا تعارضتا تساقطتا، اس لیے کیونکہ دو آیتیں جب وہ باہم متعارض ہوئیں تو وہ دونوں ساقط ہو جائیں گی. فلا بد للعمل من المصير الى ما بعده، پس ضروری ہوا عمل کے لیے رجوع کرنا اس کے ما بعد کی طرف. وہو السنت، اور وہ سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اچھی طرح؟ ترجیح کے وہ ترجیح وغیرہ کے طریقے، وہ ان کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ پھر کسی پر بھی عمل نہ ہو سکے تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے؟ سنت کی طرف چلے جائیں گے بھائی. ولا يمكن المصير الى الايه الثالثه، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رجوع کیا جائے تیسری آیت کی طرف بھائی. بھائی یہ بھی ایک اشکال کا جواب، اشکال یہ کہ بھائی آپ نے کہا دو آیتوں میں تعارض آئے تو پھر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے؟ سنت کی طرف چلے جائیں گے جب حل کی کوئی صورت نہ ہو. تو یہ بھی تو ممکن ہے آپ کسی تیسری آیت کی طرف چلے جائیں، اس کے ذریعے ایک کی تائید ہو جائے گی اور جس کی تائید ہو جائے گی اس جہت پر عمل کر لیا جائے. کہتے ہیں نہیں بھائی، کیونکہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ ترجیح جو ہوتی ہے وہ قوت دلیل کے ذریعے ہوتی ہے، کثرت ادلہ کے ذریعے نہیں بھائی. کثرت ایک حکم کے بارے میں ایک آیت ہے، اور مسحلت کے بارے میں اور حرمت کے بارے میں دو آیتیں آ گئیں بھائی، تو اس کی وجہ سے حرمت والی جانب کو ترجیح نہیں دی جائے گی. کیونکہ دو گواہوں سے جس طرح ایک بات ثابت ہوتی ہے، 100 گواہوں سے بھی وہ بات اسی طرح ثابت ہوگی بھائی. تو ترجیح کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ قوت دلیل کے ذریعے، نہ کہ کثرت ادلہ کے ذریعے. تو کہتے ہیں لا ولا یمکن المصیر الی الآیت الثالثہ، اور ممکن نہیں ہے تیسری آیت کی طرف رجوع کرنا. لانہ یفضی الی الترجیح بکثرت الادلہ وذلک لا یجوز، اس لیے کیونکہ یہ کثرت ادلہ کے ذریعے ترجیح کی طرف یہ لے جائے گی. وذالک لا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے. ومثاله قوله تعالی، اور مثال اس کی اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فقرأوا ما تیسر من القرآن، بس تم قرات کرو وہ جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے، یعنی قرآن میں سے جو بھی آسانی سے پڑھ سکو وہ نماز میں پڑھ لو. مع قوله تعالی، یہ اللہ کے اس قول کے ساتھ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اس کو سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. تو دیکھیے ان دو آیتوں میں تعارض آیا بھائی، ان دو آیتوں میں کیا آیا؟ تعارض آیا. کس طرح؟ دیکھیے، فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، اس لیے کیونکہ پہلی آیت جو ہے وہ اپنے عموم کے اعتبار سے قرات کو واجب کرتی ہے مقتدی پر بھی. پہلی آیت کیا تھی؟ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم قرات کرو، تم پڑھو وہ جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے، مطلقاً آیا پڑھو تلاوت کرو، تو یہ عام ہوئی، یہ شامل ہوئی امام کو بھی اور مقتدی کو بھی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقتدی پر بھی قرآت فرض ہے باجماعت نماز کے اندر بھی. وسطانی بخصوصی ینفی ہی، اور دوسری آیت اپنے خصوص کے ساتھ اس کی نفی کر رہی ہے. دوسری آیت کیا بتلا رہی ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو کیا کرنا پڑے گا مقتدی کو؟ خاموش رہ کر سننا پڑے گا، توجہ سے بھائی خاموش رہنا پڑے گا. تو اب دو آیتوں میں تعارض آیا، ایک آیت سے پتا چلا کہ مقتدی کی پر بھی قرآت واجب ہے، فرض ہے، دوسری آیت سے پتا چلا کہ مقتدی کے لیے قرآت جائز نہیں ہے. وَقَدْ وَرَدَا فِي الصَّلَاةِ جَمِيعًا، اور یہ دونوں آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں بھائی، کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. فَتَسَاقَتَا، تو دونوں آیتیں ساقط ہو جائیں گی کیونکہ ترجیح کی کوئی صورت نہیں. فَيُصَارُ إِلَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ، تو رجوع کیا جائے گا حدیث کی طرف اس کے بعد. وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے. مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرآت اس کی قرآت ہے. تو امام کی قرآت اس کی بھی قرآت ہے بھائی. تو امام کا پڑھنا گویا کس کا پڑھنا ہے؟ مقتدی کا پڑھنا ہے بھائی. وبین السنتین المصیر الی اقوال الصحابۃ او القیاس، بین السنتین کا عطف ہے بین الآیتین پر، اور حکم معارضے اس معارضے کا جو دو سنتوں کے درمیان ہو. المصیر الی اقوال الصحابۃ او القیاس، وہ رجوع کرنا ہے اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف. ہاکذا ذکر فخر الاسلام بکلمۃ او، اسی طرح ذکر کیا فخر الاسلام نے کلمہ او کے ساتھ. فلا یفہم الترتیب بینہما، تو مفہوم نہیں ہوتی ترتیب ان دونوں کے درمیان. او تو احد المذکورین کے لیے آتا ہے، تو اسے ترتیب کا پتہ نہیں چل رہا کہ دو سنتوں میں جب تعارض آئے تو پھر ہم اقوال صحابہ کی طرف جائیں گے یا قیاس کی طرف، کس کی طرف جائیں گے ترتیب پتہ نہیں. اتنا تو پتہ چل گیا کہ دو سنتوں میں تعارض آئے تو کس کی طرف جائیں گے؟ اقوال صحابہ کی طرف یا قیاس، لیکن پہلے کس کی طرف جائیں گے؟ کون مقدم ہے، قیاس مقدم ہے یا قول صحابی مقدم ہے؟ یہ پتہ نہیں چل رہا اس عبارت سے. تو آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں بھائی، آگے اختلاف ذکر کریں گے. بعض کہتے ہیں قول صحابی مقدم ہے قیاس پر، بعض کہتے ہیں قیاس مقدم ہے قول صحابی پر، لیکن راجح قول یہی ہے اور مذہب احناف کا یہی ہے کہ قول صحابی اس کو ترجیح ہے قیاس پر. وقیل اقوال الصحابۃ مقدمۃ علی القیاس، اور کہا گیا ہے کہ صحابہ کے اقوال وہ مقدم ہے قیاس پر. سواء کان فیما یدرک بالقیاس او لا، برابر ہے کہ چاہے وہ مدرک بالقیاس ہو یا نہ ہو. بھئی دیکھیے، صحابہ کے قول دو قسم کے ہو سکتے ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو مدرک بالقیاس ہیں، یعنی مدرک بالعقل ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو مدرک بالعقل نہیں. مثال کے طور پر ایک صحابی ایک مسئلے میں، مثلا کوئی صحابی یوں کہتا ہے کہ بھئی فلاں وقت اگر دو نفل پڑھ لو گے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا. صورت کوئی فرق کر لیں، صحابی کوئی کیا فرماتے ہیں کہ فلاں وقت اگر دو نفل پڑھو گے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا. اب دیکھیے، دو نفلوں پر اتنا ثواب ملنا، یہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو صحابی کا یہ قول مدرک بالعقل نہیں، عقل سے تو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ دو نفلوں پر کتنا ثواب ملے گا بھائی. تو معلوم ہوا یہ بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی جب ہی یہ اس طرح فرما رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بیان یہ کر رہا ہوں کہ صحابی کا قول کبھی مدرک بالقیاس ہوگا اور کبھی مدرک بالقیاس نہیں. تو پہلا قول ذکر ہو رہا ہے کہ صحابی کا قول چاہے مدرک بالقیاس ہو یا مدرک بالقیاس نہ ہو، ہر حال میں قول صحابی کو قیاس پر ترجیح ہے. آگے دوسرا مذہب ذکر ہوگا کہ بعضوں نے کہا قیاس کو ترجیح ہے مطلقاً, اور پھر تیسرا قول بعضوں نے کیا ان دونوں قولوں میں تطبیق کی گئی, تطبیق دی. کس طرح؟ پہلوں نے کیا کہا تھا ہر حال میں قول صحابی کیا ہے مقدم ہوگا, دوسروں نے کیا کہا ہر حال میں قیاس مقدم ہوگا, تو بعضوں نے ان قولوں کو جمع کیا, تطبیق کی, ایسی صورت اختیار کی کہ دونوں پر عمل ہو جائے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہوا تو پھر قیاس کو ترجیح ہوگی. معلوم ہوا صحابی نے بھی یہ بات قیاس کے ذریعے معلوم کی ہے, تو ایک ان کا بھی قیاس تھا, مجتہد کا بھی کیا ہے قیاس ہے, تو لہذا اس صورت میں قیاس کو ترجیح ہوگی. اور اگر صحابی کا قول مدرک بالقیاس نہیں تو اس صورت میں پھر قول صحابی کو ترجیح ہوگی. معلوم ہوا انہوں نے یہ بات قیاس کے ذریعے نہیں معلوم کی, کس نے انہوں کو بتلائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے ہیں وقیل کہا گیا اقوال الصحابہ مقدمۃ علی القیاس سواء کان فی ما یدرک بالقیاس, اولا کہا گیا کہ صحابہ کے اقوال مقدم ہیں قیاس پر, برابر ہیں چاہے وہ مدرک بالقیاس ہو یا نہ ہو. وقیل القیاس مقدم مطلقا, اور کہا گیا ہے کہ قیاس مطلقا مقدم ہے قول صحابی پر. وقیل فی التطبیق, اور کہا گیا ہے ان دونوں قولوں میں تطبیق میں کہ ان اقوال صحابتی مقدمت فیما لا یدرک بالقیاس, کہ اقوال صحابہ جو ہیں وہ مقدم ہیں ان اس صورتوں میں جب وہ صحابی کا قول مدرک بالقیاس نہ ہو. والقیاس مقدم فیما یدرک به, اور قیاس مقدم ہے اس صورت میں جب وہ صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہو. بھائی ومثاله, اور مثال اس کی ما رویا, وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف رکعتین کل رکعۃ برکوع وسجدتین, کہ حضور علیہ السلام نے صلاۃ کسوف پڑھی. کسوف سورج گرہن, بھائی سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے صلاۃ الکسوف ادا فرمائی رکعتین, دو رکعت, کل رکعتین برکوع و سجدتین, ہر رکعت جو تھی وہ ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ تھی, جیسے عام نماز ہوتی ہے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں. وروت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہ صلاها باربع رکوعات و اربع سجدات, اور روایت کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور علیہ السلام نے صلاۃ کسوف ادا فرمائی چار رکوعوں اور چار سجدوں کے ساتھ, چار رکوع اور چار سجدے تھے. معلوم ہوا ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے تھے, دو رکوع اور, ویسے تو نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ فرماتی ہیں کہ دو رکوع اور دو سجدے تھے. فَيَتَعَارَضَانِ, تو یہ دونوں حدیثیں متعارف ہوئیں. فَيُصَارُ إِلَى الْقِيَاسِ بَعْدَهُ, تو رجوع کیا جائے گا قیاس کی طرف اس کے بعد. وَهُوَ الْاِعْتِبَارُ بِصَائِرِ الصَّلَاةِ, اور وہ قیاس کرنا ہے باقی نمازوں پر. کس پر؟ باقی نمازوں پر قیاس کی طرف گئے, اور قیاس نے ترجیح دی کہ باقی نمازوں کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے ہر رکعت میں, تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک رکوع ہونا چاہیے. وَعِنْدَ الْعِجْزِ يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأُصُولِ, اور عاجز ہونے کے وقت واجب ہے اصول کی تقریر, اور جس وقت عاجز آ جائیں تو اس وقت اصول کی تقریر واجب ہے. اصول کی تقریر, تقریر کا معنی ہے ثابت کرنا, ثابت رکھنا. اصول جمع ہے اصل کی, یعنی اصلوں کو ثابت رکھنا واجب ہے. اصلوں کو, یعنی ہر چیز کو پھر اس کی اصل پر رکھیں گے. جب ترجیح کی کوئی صورت نہ رہی, بھائی دو حدیثوں میں مثلا تعارض آیا, ہم اقوال صحابہ کی طرف گئے, وہاں بھی تعارض, یا اقوال صحابہ ملے ہی نہیں, ہم کس کی طرف چلے گئے؟ پھر قیاس کی طرف. قیاس کے اندر بھی کیا آیا؟ تعارض آیا. ایک قیاس حلت کا تقاضا کر رہا ہے تو دوسرا حرمت کا تقاضا کر رہا ہے. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں پھر ہر چیز کو اس کی اصل پر ثابت رکھا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ہر چیز کو اصل پر ثابت رکھا جائے گا. جی تفصیل آگے آ رہی ہے بھائی, آسان سی بات ہے. اِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَصِيرِ, جس وقت عجز واقع ہو جائے, عَنِ الْمَصِيرِ, رجوع کرنے سے, جب رجوع کرنے سے عجز ہو جائے بھائی. اِذَا عَجَزَ, ہوا ضمیر کس کو راجع؟ یاد رکھیے بعض اوقات ایسا فعل آتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں چلتا فعل معروف میں, یا ایسا فعل مجہول آ جاتا ہے جس کے نائب الفاعل کا پتہ نہیں چلتا. تو اس صورت میں یاد رکھیے اس فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اسی فعل کے مصدر کو راجع کرتے ہیں. کس کو راجع کرتے ہیں؟ اسی فعل کے مصدر کو راجع کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا, اذا عجز, اور مصدر کیا ہے؟ عجز. اذا عجز العجز, اذا عجز العجز عن المصير. اور پھر معنی کس طرح کریں گے؟ اذا یقع العجز عن المصير, اذا یقع العجز, یا اذا حصل العجز عن المصير, جب عجز حاصل ہو جائے, عجز واقع ہو جائے. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ جہاں بھی فعل معروف کے فاعل کا پتہ نہ چلے یا فعل مجہول کے نائب فاعل کا پتہ نہ چلے, تو اس فعل کے اندر جو ضمیر ہوگی فاعل یا نائب فاعل کی, وہ اسی فعل کے مصدر کی طرف راجع کریں گے. تو یہاں کیا بن گئی عبارت؟ اذا عجز العجز. اور معنی کس طرح کریں گے؟ یقع العجز یا حصل العجز کے ساتھ ترجمہ کریں گے اس کا. جیسے سلم بھائی, سلم کے اندر عبارت آتی ہے وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ. اب دارا فعل ہے, تسلسلہ بھی فعل ہے, ان کے اندر ان کا فاعل کون ہے, ضمیر کس کو لوٹے گی؟ تو وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ ان کے اندر ضمیر انہی کے مصادر کو راجع. اے اذا دارت دور او تسلسلت تسلسل. اور معنی پھر کس طرح کرتے ہیں؟ اے اذا یقعت دور او یقعت تسلسل, جب دور واقع ہو جائے یا تسلسل واقع ہو جائے. تو کہتے ہیں وعند العجز یجب تقریر الاصول, اور عاجز ہونے کے وقت واجب ہے اصول کی تقریر, یعنی اصلوں کو ثابت کرنا واجب ہے. اذا عجز عن المصیر, جب رجوع کرنے سے عجز ہو جائے, بان تعارضت السنتان واقوال الصحابه والقياس, اذا جب متعارض ہو جائیں دو سنتیں اور صحابہ کے اقوال اور قیاس بھی, او لم یوجد دلیل بعدہ, یا اس کے بعد کوئی دلیل پائی ہی نہ جائے بھائی, تعارض آیا نیچے والی دلیل کوئی ہے ہی نہیں, تو ان سب صورتوں میں فحینئذ یجب تقریر الاصول, تو اس وقت واجب ہے اصلوں کو ثابت کرنا. اے تقریر کل شیء علی اصلہ, یعنی ثابت رکھنا ہر چیز کو اس کے اصل پر, و ابقاء ما کان علی ما کان, اور باقی رکھنا وہ جو جس حالت پر تھا اسی حالت پر, یعنی اصل جو کسی چیز کی تھی اسی اصل پر اس کو باقی رکھا جائے گا, اصل پر ہی باقی سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا؟ اصل پر ہی باقی سمجھا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اس کو یاد رکھیے, کہتے ہیں استصحاب الحال. کیا کہتے ہیں؟ استصحاب الحال. استصحاب الحال, استصحاب سین طلب کے لیے ہے, مصاحبت کو طلب کرنا, ساتھی بنانے کو طلب کرنا. استصحاب الحال, حال کی مصاحبت کو طلب کرنا. بھئی اللہ صاحب یہ بھی آئے تو اچھی طرح یہیں سمجھ لیں, استصحاب الحال کا کیا معنی؟ حال کی مصاحبت کو طلب کرنا، یعنی آپ نے ماضی کو حال کا مصاحب بنا دیا، ماضی کو حال کا ساتھی بنا دیا، یعنی جو حالت ماضی میں تھی وہی حالت آپ نے حال میں بھی مان لی، وہی حالت حال میں بھی مان لی. مثلا بھئی آپ جنگل میں ہیں، کہیں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے، اب ایک جگہ آپ کو پانی ملا، اب پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجس ہے، کیا کریں، کوئی بتانے والا ہی نہیں، بتانے والا ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا کہ اصل تو پانی میں کیا ہے؟ پاک. اصل کے اعتبار سے پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اور بعد میں کوئی نجس چیز ملے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. اور اس وقت یہ پتہ نہیں کہ یہ پاک ہے یا پاک نہیں، تو استصحاب حال یعنی جو ماضی میں جو اس کی اصل میں جو حالت تھی اسی کو کب مان لیا؟ حال میں بھی مان لیا جائے گا کہ اس وقت بھی یہ کیا ہے؟ پاک ہے بھائی، پاک ہی یہ ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے استصحاب حال، ابقاء ما کان علی ما کان، کسی چیز کو باقی رکھنا اسی وصف پر جس وصف پر وہ پہلے تھی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فحین اذن یجب تقریر الاصول، تو اس وقت واجب ہے اصول کی تقریر، ای تقریر کل شیء علی اصله، یعنی ثابت رکھنا ہر چیز کو اس کی اصل پر، و ابقاء ما کان علی ما کان، اور باقی رکھنا کسی چیز کو اسی حالت پر جس پر وہ پہلے تھی، کما فی سور الحماری، جیسے کہ گدے کے جھوٹے کے اندر ہے بھائی. بھائی گدے کا جھوٹا پانی، مثلا پانی پڑا تھا اس سے گدے نے پی لیا، منہ لگا لیا، تو اب اس پانی سے یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ تو اس بارے میں دلائل متعارض ہیں بھائی، دلیلوں میں تعارض ہے بھائی، تعارض ہے. تو پھر اس صورت میں تقریر اصول واجب ہوگی، اور یہ ضابطہ لگے گا جو ابھی میں نے بیان کیا، یعنی استصحاب حال، یعنی کہ تقریر اصول بھائی. کما فی سور الحماری، سور کہتے ہیں جھوٹا بھائی جس میں منہ لگایا ہو، کما فی سور الحماری، جیسے کہ گدے کے جھوٹے کے اندر، لما تعارضت الدلائل، جب دلائل باہم متعارض ہوئے، وجب تقریر الاصول، تو واجب ہوئی اصول کی تقریر، فإنه رویا، پس کیونکہ بے شک روایت کیا گیا ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام نہا عن لحوم الحمر الاہلیت فی یوم خیبر، کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن لحوم الحمر الاہلیت. لحوم بھائی گوشت، لحمن کی جمع ہے، حمر جمع ہے حمار کی، گدے کو کہتے ہیں حمر اہلیہ، گھریلو گدھے یعنی پالتو گدھے، پالتو گدھے بھائی. ایک حمار وحشی ہے بھائی، اس کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جی حمار وحشی جو ہے وہ حلال ہے بھائی، یہ حمار یہ پالتو گدھے کی بات ہو رہی ہے. حمر اہلیہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور حمر انسیہ بھی کہتے ہیں بھائی. تو روایت میں آتا ہے کہ انہو علیہ الصلاۃ والسلام نہا عن لحوم الحمر الاہلیت فی یوم خیبر، کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے خیبر کے دن، وامر بالقاء قدور طبخ فیہا لحومہا، اور حکم دیا پھینک دینے کا قدور ان ہانڈیوں کے، قدور جمع ہے قدر کی، ہانڈی کو کہتے ہیں، اور ان ہانڈیوں کے پھینکنے کا حکم دیا، تو بخا فیہا لحومہا، جن میں پکایا گیا تھا ان کا گوشت. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کو بھی پھینک دو اور ان ہانڈیوں کو بھی پھینک دو. پھر بعض صحابہ نے پوچھا کیا ہم ان گوشت کو ہم چلیں پھینک دیتے ہیں؟ کیا ہانڈیاں ہانڈیوں کو دھونے کے بعد استعمال کر لیں؟ تو اس کی آپ نے اجازت دی کہ ہاں دھونے کے بعد کیا کر سکتے ہو، ان کو استعمال کر سکتے ہو. تو اس سے کیا پتا چلا بھائی کہ حضور نے منع فرمایا، معلوم ہوا وہ ان کا گوشت نجس ہے بھائی، اس کا کھانا جائز نہیں. وروا غالب ابن فہر، فہر ہے آپ کی کتابوں میں لفظ بھائی، ہاں یاد رکھیے یہ درست نہیں، یہ راوی یہ صحابی ہیں اور ان کا نام غالب ابن ابجر ہے بھائی، غالب ابن ابجر بھائی، اور یہ روایت مذکور ہے ابو داؤد شریف میں بھائی، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مذکور ہے، اور راوی صحابی جو ہیں ان کا نام غالب ابن ابجر ہے. ابجر الف با جیم را. وروا غالب ابن ابجر انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق من مالی الا حمیرات. غالب ابن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہے اور کوئی چیز کھانے کو ملتی نہیں ہے میرے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، ان گدھوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اب کھانے پینے کی، کوئی چیز قحط بھائی قحط، کوئی چیز کھانے کی مل ہی نہیں رہی، صرف یہ باقی ہیں اور آپ نے تو ان سے منع فرمایا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس کا گوشت کھانے کی اجازت دی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ وہ حدیث ہے بھائی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا لم یبق من مالی الا حمیرات، ان کے نہیں باقی رہے میرے مال میں سے مگر صرف گدے ہی. فقالت، حضور نے فرمایا کل من سمین مالک، کل من سمین مالک، سمین فربا موٹا بھائی، تم کھاؤ اپنے فربا مال میں سے، یعنی ان گدوں میں سے جو موٹے ہیں ان کو کھاؤ، یعنی اپنے فربا مال، یعنی اجازت دی تم اپنے فربا مال میں سے کھاؤ. فآواح لحومہا، حضور علیہ السلام نے مباح فرمایا ان کے گوشت کو. تو اس سے حلت کا پتہ چلا اس حدیث سے. فلما وقع تعارض فی لحومہا، پس جب تعارض واقع ہوا اس حمار کے گوشت میں، لزم الاشتباہ فی سورہا، تو اشتباہ لازم آیا اس کے جھوٹے میں بھی. لأنه متولد منها، اس لیے کیونکہ وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. ایک حدیث سے بھائی پتا چلا کہ یہ حلال ہیں ان کا گوشت، اور دوسری حدیث سے کیا پتا چلا کہ یہ حرام ہیں تو ان کا گوشت نجس ہے. اور گدھا جب کسی پانی کو منہ لگا دے تو یہ پانی اس کا جھوٹا ہوا اور اس میں اس کا لعاب لگ گیا، اور یہ جو لعاب ہے یہ گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو اب اس حدیث کی طرف دیکھا جائے جس سے ان کے گوشت کے نجس ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو اس حدیث کے مطابق کیا کہنا پڑے گا کہ ان کا لعاب بھی نجس ہے تو پانی ناپاک ہو گیا. اور دوسری حدیث جس سے ان کے گوشت کے حلال ہونے کا پتہ چلا، اگر اس کی طرف نظر کی جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا لعاب پاک ہے تو پانی بھی کیا رہے گا، پاک رہے گا. یہ مانا ہے لازم الاشتباہ فی سوریہا، تو اشتباہ لازم آیا ان کے جھوٹے کے اندر. لئنہ متولد منہا، اس لیے کیونکہ وہ جو لعاب جو ہے وہ اسی گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے. وَأَيْضًا رَوَى جَابِرٌ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہو علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضور علیہ السلام جو ہیں سئلا، ان سے پوچھا گیا اَنَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ هُوَ فُضَالَةُ الْحُمُرِ، کیا ہم وضو کر لیں ایسے پانی سے جو گدھوں کا بچایا ہوا ہے. فضالہ کہتے ہیں بقیہ کو، باقی بچ جانے والا بھائی، جو گدھوں کا بچایا ہوا ہے یعنی ان سے جو باقی بچ گیا ہے جس میں سے انہوں نے پیا ہے، کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر لیں؟ قَالَ نَعَم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ وہ پانی پاک ہے. وروا انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام نہا عن الحمر الاہلیۃ وقال انہا رجس، اور روایت کیا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے پالتو گدوں سے، وقال اور فرمایا انہا رجس کہ یہ نجس ہیں، یہ حرام ہیں، رجس گندگی کو کہتے ہیں، ناپاک چیز کو بھائی، کہ یہ ناپاک ہیں۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِ سُورِهَا، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے گدے کے جھوٹے کے نجس ہونے پر۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَالْقِيَاسَانِ اَيْضًا مُتَعَارِضَانِ، اور دو قیاس بھی باہم متعارض ہیں۔ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحَاقُهُ بِالْعَرَقِ، دو قیاس بھئی، ہم قیاس تو احادیث میں تعارض آیا، ہم قیاس کی طرف چلے گئے، اور قیاس میں بھی وہ قیاس بھی دو آپس میں متعارض ہیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک ہے گدھے کا پسینہ اور وہ پاک ہے، گدھے کا پسینہ پاک ہے، اور ایک ہے گدھی کا دودھ وہ نجس ہے، وہ نجس ہے۔ اب اس کو کس کے ساتھ ملایا جائے؟ پسینے کے ساتھ ملائیں اور پسینے والا حکم دیں، یا دودھ کے ساتھ ملائیں اور دودھ والا حکم دیں؟ تو کہتے ہیں دونوں قیاس متعارض ہیں۔ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِالْعَرَقِ، اسے کیونکہ ممکن نہیں ہے اس کو ملانا پسینے کے ساتھ، عرق بفتح الراء پسینے کو کہتے ہیں بھائی، تو ممکن نہیں ہے اس کو ملانا پسینے کے ساتھ۔ لِيَكُونَ طَاهِرًا، تاکہ یہ جھوٹا بھی پاک ہو جائے، لِقِلَّتِ ضرورت فِيهِ، بوجہ اس میں ضرورت کے کم ہونے کے، وَكَسْرَتِهَا فِي الْعَرَقِ، اور کثرت ضرورت کے پسینے میں، پسینے میں تو ضرورت زیادہ ہے اس لیے اس کو پاک قرار دیا گیا، کیونکہ گدے پر سواری کرنا پڑتی ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے، تو جتنی بھی احتیاط کی جائے پسینہ اس بیٹھنے والے کو یا اس پر سامان لے جانے والے کو لگ ہی جاتا ہے بھائی، تو اس میں ضرورت کی وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا؟ پاک قرار دیا گیا، تو اس میں ضرورت زیادہ ہے۔ اور یہ جو گدھے کا جھوٹا پانی ہے اس میں اتنی ضرورت نہیں، یہ تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوگا بھائی کہ اور کوئی پانی مل ہی نہیں رہا، صرف کون سا پانی ملا ہے جس سے گدھے نے منہ لگایا تھا، تو اس صورت تو یہ اس میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں بھائی، لہذا اس کو پسینے کا ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، اور وہ حکم اسے نہیں دیا جا سکتا کہ یہ بھی پاک ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِاللَّبَنِ، اور اس کو دودھ کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں ہے، لِيَكُونَ نَجَسًا، تاکہ یہ بھی کیا ہو جائے نجس، بِجَامِعِ التَّوَلُّدِ مِنَ اللَّحْمِ۔ بھئی دیکھئے قیاس اس کا نام ہے نا، کہ ایک چیز کا حکم معلوم ہے دوسری کا حکم معلوم نہیں، تو ہم ایک علت نکالتے ہیں، جو جس کا حکم معلوم ہے اس حکم کی علت نکال لی، اور وہی علت ہمیں اس دوسری چیز میں بھی ملی ہے جس کا حکم معلوم نہیں، تو ہم اس کو بھی اسی چیز والا حکم دے دیں گے، قیاس اسی چیز کا نام ہے نا۔ تو یہاں پر بھی علت جامعہ چاہیے، علت جامعہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کو جو جھوٹے کو پسینے پر یا دودھ پر قیاس کریں گے، کہتے ہیں علت جامعہ یہ ہے کہ یہ سب گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح پسینہ بھی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گوشت سے، یا جس طرح لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح دودھ بھی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گوشت سے ہی بنتا ہے۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ تو علت جامعہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر کسی ایک پر بھی قیاس نہیں کر سکتے بھئی، کیونکہ ایک میں ضرورت زیادہ ہے اور دوسرے میں اس کے مقابلے میں ضرورت کم ہے بھئی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ یہ معنی ہے وَلَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِاللَّبَنِ، اور اس کو دودھ کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں ہے، لِيَكُونَ نَجَسًا، تاکہ نجس ہو جائے، بِجَامِعِ التَّوَلُّدِ مِنَ اللَّحْمِ، دونوں کے گوشت سے پیدا ہونے کی علت جامعہ کی وجہ سے، لِوُجُودِ ضرورت فِي الصُّورِ دُونَ اللَّبَنِ، بوجہ ضرورت کے پائے جانے کے جوٹھے کے اندر دون اللبنی نہ کہ لبن میں، یہ جو جوٹا ہے اس کی تو ضرورت پیش آ جائے گی جبکہ دودھ جو ہے اس کی ضرورت نہیں بھائی، تو اس میں ضرورت ہے دودھ میں ضرورت نہیں، تو دودھ کو تو نجس قرار دیا اس کو اس کی طرح نجس نہیں قرار دیا جا سکتا. وَقَذَا لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ. اچھا بھائی اس کے بجائے اگر اس کو کسی دوسرے جانور کے جوٹھے پر قیاس کر لیا جائے، کہتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یا تو اس کو مثلا ہم قیاس کرتے ہیں کس پر، کتے کے جوٹھے پر، یا قیاس کریں گے بلی کے جوٹھے پر. کتے کا جوٹھا نجس، تو گدے کا جھوٹا پھر اگر ہم کتے کے جھوٹے کے ساتھ ملائیں گے وہی حکم دیں گے تو وہ نجس تھا، اس کو بھی کیا قرار دینا پڑے گا نجس. کہتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ اس میں ضرورت ہے، کتے کے جھوٹے میں ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے تو منع کیا گیا ہے، بہت چند خاص خاص مواقع میں اجازت دی گئی ہے، ویسے اس پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ یہ گدا بھائی اس کو تو ہر انسان رکھتا ہے، ضرورت پہ دیہات میں آپ چلے جائیں بھائی اکثر گھروں میں آپ کو گدے ملیں گے، اور جتنی بھی احتیاط کر لیں تو یہ پانی کو منہ لگا ہی دیتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا اس کو سور کلب کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے، اور سور ہرہ یعنی بلی کے جھوٹے کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے، کیونکہ اس میں ضرورت زیادہ اور اس میں ضرورت کم. کیونکہ بلی کو تو جتنا بھی آپ منع کر لیں بھائی وہ پھر بھی آپ اسے روک نہیں سکتے بھائی، برتنوں میں اس نے منہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی، اور آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں اس سے بچ نہیں سکتے، تو اس جبکہ اس میں اتنی ضرورت نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَذَا لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِسُورِ الْقَلْبِ، اور اسی طرح ممکن نہیں اس کو ملانا کتے کے جھوٹے کے ساتھ، لِيَكُونَ نَجَسًا تاکہ یہ نجس ہو جائے، لِكَوْنِ ضرورت فِي الْحِمَارِ دُونَ الْقَلْبِ بوجہ ضرورت ہونے کے گدے میں نہ کہ کتے میں، وَلَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِسُورِ الْحِرَّةِ اور ممکن نہیں ہے اس کو ملانا بلی کے جھوٹے کے ساتھ، لِيَكُونَ طَاهِرًا تاکہ یہ بھی پاک ہو، لوجود ضرورت فی الحرت اکثر مما یکون فی الحمار، اس لیے کیونکہ بلی کے اندر ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے اس سے جو گدھے میں ہے. فلما تعارض ھذا کلہ، پس یہ جب یہ سب متعارض ہوئے آپس میں، وانسد باب الترجیح اور ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا، وجب تقریر کل واحد من التوضی والماء علی اصلیہ، تو واجب ہوا ثابت رکھنا ہر ایک کو مینت توضی ہے، توضی نہیں بھائی متوضی ہونا چاہیے بھائی یہ لفظ. وجب تقریر کل واحد من المتوضی والماء علی اصله، یہ متوضی لفظ ہے مولانا، اور دیکھیے متوضی سے ساری تقریر درست ہو جائے گی. واجب ہوا ثابت رکھنا ہر ایک کو، ہر ایک کون بھائی؟ من المتوضی والماء یعنی کہ وضو کرنے والا اور پانی، علی اصلہ اپنی اصل پر، یعنی وضو کرنے والے اور پانی، وضو کرنے والا کون ہے؟ انسان، یعنی وضو کرنے والے اور پانی ان دونوں کو اپنی اصل پر ثابت رکھا جائے، یعنی استصحاب حال کی طرف اب ہم جائیں گے. دیکھیے بھائی تقریر کر رہے ہیں، فقیل ان الماء عرف طاہرا فی الاصل، بس کہا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کو پہچانا گیا ہے طاہر پاک، فی الاصل کس میں؟ اصل، اصل کے اعتبار سے پانی کیا ہے؟ پاک ہے. فلا یتنجس، بس وہ نجس نہیں ہوگا. پانی کو ہم اپنی اصل پر باقی رکھتے ہیں، اصل میں تو پانی کیا تھا؟ پاک تھا، گدھے نے منہ لگا لیا، ہم نے پھر بھی پانی کو اس کی اصل پر برقرار رکھا اور کیا حکم لگایا؟ یہ پاک ہے. اور انسان بھائی وہ اصل میں کیا تھا؟ بے وضو، وضو کرنے لگا ہے نا اب، تو انسان اصل میں کیا تھا؟ بے وضو تھا، تو اس کو بھی ہم نے اس کی اصل پر برقرار رکھا کہ اس پانی سے وضو کر لے گا تو بھی کیا رہے گا؟ بے وضو ہی رہے گا بھائی، اس کو اس کی اصل پر باقی رکھا. یہ پانی وہ اسی لیے استعمال کرنا چاہتا ہے نا وضو کرنے کے لیے، تو اصل میں وہ کیا ہوا؟ وہ اصل میں ہے بے وضو، تو وضو کرنے کے بعد بھی اسے ہم نے اس کی اصل پر برقرار رکھا کہ یہ اسی طرح بے وضو ہے، لہذا آپ کیا کر لے، تیمم کر لے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پانی کو بھی اپنی اصل پر برقرار رکھا کہ پہلے کیا تھا، پاک تھا، تو اب بھی کیا ہے، منہ گدھے کے منہ لگانے کے بعد بھی پاک. اچھا، وضو کرنے والے کو بھی اس کی اصل پر باقی رکھا کہ انسان اس پانی سے وضو کر لیتا ہے، اور اصل میں تو انسان کیا تھا، بے وضو. یہ پانی وہ اسی لیے استعمال کرنا چاہتا ہے نا وضو کرنے کے لیے، تو اصل میں وہ کیا ہوا، وہ اصل میں ہے بے وضو، تو یہ وضو کر کے بھی وہ بے وضو ہی رہے گا. اس پانی سے وضو کر کے بھی وہ کیا رہے گا، بے وضو. لہذا اس کے بعد تیمم بھی کرے، کیا کرے، تیمم بھی کرے، تاکہ اب پاکی قطعی طور پر حاصل ہو جائے. تقریر اصول سمجھ میں آئی بھائی؟ پانی کو ہم نے اس کی اصل پر رکھا اور اصل میں تو تھا وہ طاہر، اب بھی کیا سمجھا جائے گا، طاہر. اور وضو کرنے والے کو اس کی اصل پر رکھا، تو اس پانی سے جو یہ گدھے کا جھوٹا تھا اس سے اس نے وضو کر لیا، پھر بھی کیا رہے گا، حدث ہی کی حالت میں ہے، تو اب اس کے بعد کیا کر لے، تیمم کر لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے تقریر الاصول. تو کہتے ہیں فقیلہ، کہا گیا ہے ان الماء عرف طاہرا فی الاصل فلا يتنجس، کے پانی کو جو ہے اصل میں پاک جانا گیا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. فوجب استعمال الطاہر، پس واجب ہوا اس پاک پانی کا استعمال، والتوضی بھی، اور اسے وضو کرنا. بھائی جب یہ پاک ہے، اس نے منہ لگا لیا، تو پاک پانی جب موجود ہے تو کیا کیا جائے گا، اسی سے وضو کیا جائے گا، تو واجب ہوا اس پاک پانی کو استعمال کرنا اور اسے وضو کرنا. والآدمی لما کان فی الاصل محدثا، اور آدمی جب اصل میں بے وضو تھا، بقی کذلک، تو اسی طرح باقی رہے گا. ولم یزل به الحدث للتعارض، اور زائل نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا اس کی وجہ سے حدث، بوجہ تعارض کے. فوجب ضم التیمم الیہ، تو واجب ہوا اس کے ساتھ تیمم کو ملانا. ولا یقال، اور یہ نہ کہا جائے کہ ان الماء کان فی الاصل مطہرا. یہ اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی، ایک اعتراض اور اس کے جواب کو ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ کہ پانی میں آپ نے اس کی ایک اصل کا اعتبار کیا، اس کی دوسری اصل کا اعتبار نہیں کیا. ایک اصل کس کا اعتبار کیا، کہ پانی اصل میں پاک تھا، اب بھی ہم نے اس کی اصل پر باقی رکھا کہ یہ کیا ہے، پاک ہے. پانی میں اصل ہے کہ وہ مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، تو اس کو اس کی اصل پر برقرار رکھنا چاہیے کہ گدھے کے منہ لگانے کے باوجود یہ اب بھی کیا ہے، مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے. جب پاک کرنے والا ہے تو جب اسے وضو کر لے تو وضو ہو گیا بھائی، یہ کہنا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جواب دے دیں گے کہ بھائی اگر ہم اس اصل کی طرف نظر کریں گے تو پھر انسان کی جو اصل ہے اس کی تو ہم نے رعایت نہ کی. صرف کس کی رعایت کی، پانی کی اصل کی تو رعایت کر لی، انسان کی اصل کی رعایت تو نہ کی، حالانکہ اس کی بھی رعایت ضروری ہے بھائی، کہ اس کو بھی اس کی اصل پر برقرار رکھا جائے. اگر اس وضو سے اسے وضو کرنے کے بعد کہا جائے کہ وہ پاک ہو گیا، تو انسان کو تو ہم نے اس کی اصل پر باقی نہ رکھا، حالانکہ بات کیا چل رہی تھی کہ ہر چیز کو اس کی اصل پر برقرار رکھا جائے گا بھائی. ولا یقال، اور یہ نہ کہا جائے کہ ان الماء کان فی الاصل مطہرا، کہ پانی اصل کے اندر تو پاک کرنے والا ہے. فما الاحتیاج الی ضم التیمم، تو کیا ضرورت ہے پاس تیمم کو ساتھ ملانے کی. لئن نقول، اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں لو ابقینا الماء مطہرا، اگر ہم پانی کو پاک کرنے والا ہی باقی رکھیں، لفات اصل الادمی، تو آدمی کی اصل فوت ہو جائے گی. وہو الحدث، اور وہ کیا ہے، حدث ہے. فلم یکن تقریر الاصول بل تقریر الماء فقط، تو اس صورت میں تو تقریر اصول نہ ہوگی بلکہ صرف تقریر الماء ہوگی بھائی، دونوں کی اصلوں کی اثبات تو نہ ہوا، صرف کس کی اصل کا اثبات ہوگا، پانی کی اصل کا اثبات ہوگا. ولا یقال، اور یہ بھی نہ کہا جائے، جی دوسرا اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ کہ آپ کے نزدیک ضابطہ ہے کہ جب دو دلیلیں جمع ہو جائیں، ایک دلیل سے ایک چیز کی خلت کا پتہ چل رہا ہو، دوسری دلیل سے اس چیز کی حرمت کا پتہ چل رہا ہو، تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے. کس کو، جانب حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، تو اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا. ایک چیز میں دو دلیلیں جمع ہو گئیں، ایک سے حلت کا پتہ چل رہا ہے، دوسری سے حرمت کا، تو کس کو ترجیح ہوگی؟ حرمت والی دلیل کو. جی یہ اعتراض ہوتا ہے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں ولا یقال، اور یہ نہ کہا جائے کہ ان المبیح والمحرم اذا تعارضا، کہ مبیح یعنی مباح کرنے والی یعنی حلال قرار دینے والی، والمحرم اور حرام قرار دینے والی، تو حلال مباح قرار دینے والی اور حرام قرار دینے والی دلیل، اذا تعارضا جب ان دونوں میں آپس میں تعارض آ جائے، ترجح المحرم تو ترجیح پا جائے گی حرام قرار دینے والی دلیل، فیجب ان یترجح المحرم تو واجب ہوا کہ ترجیح پا جائے کون، ترجیح پا جائے محرم دلیل، ولا یفضی الی الشک اور یہ شک تک نہ پہنچائے، بھائی شک تک نہ پہنچائے، بلکہ یہاں تو کس کو ترجیح ہونی چاہیے؟ محرم کو. لأننا نقول اسے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان ہذا ترجیح کان للاحتیاط، کہ یہ ترجیح جو ہوتی ہے محرم اور مبیح میں سے کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ محرم کو. یہ احتیاط کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے بھائی ایک چیز ہے اس کے بارے میں ایک دلیل سے پتا چلا یہ حلال ہے، دوسری دلیل سے پتا چلا کہ یہ چیز حرام ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو حرام، کیونکہ جب آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا اس سے بچے رہے. اگر فرض کرو یہ حلال بھی ہوتی، ہم نے تو ترجیح کس کو دی ہے؟ حرام جانب کو. اگر یہ چیز حلال بھی ہو تو کوئی نقصان ہوا؟
نہیں.
ایک حلال چیز ہے، نہیں کھا رہے کوئی بات ہے، کوئی بات نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں نہ کھائیں. لیکن اگر ہم اس کو حلال قرار دے دیں اور ہو کیا یہ حرام، تو خرابی لازم آئے گی بھائی. تو وہاں پر بھی احتیاط کی وجہ سے کس کو ترجیح دی گئی ہے؟ محرم کو ترجیح دی جاتی ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہاں احتیاط کی وجہ سے محرم کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی احتیاط اس پانی کو مشکوک قرار دینے میں ہی ہے. یہ جو ہم بھی صورت ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر بھی احتیاط کس میں ہے؟ پانی کو مشکوک قرار دینے میں ہی ہے، احتیاط ہے بھائی. لئن نقول اسی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انہذا ترجیح کان للاحتیاطی، کہ یہ جو ترجیح ہے یہ احتیاط کی وجہ سے ہے، والاحتیاط ہاہنا فی جعلہ مشکوکاً، اور احتیاط یہاں پر اس جھوٹے کو مشکوک قرار دینے میں ہے، لیتوضأ به ویتیمم تاکہ اس کے لیے وضو بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے. وسمی ایسور الحماری، ضمیر کا مرجع بتلایا، اور سور حمار جو ہے اس کو مشکوک کہا گیا ہے، لہذا اے لاجل تعارض، اس وجہ سے یعنی اس تعارض کی وجہ سے، لا ان یعنا به الجهل، نہ یہ کہ اس کے لیے مراد جہل ہے، اس کا مجہول ہونا مراد، بھائی گدھے کے جھوٹے کو مشکوک قرار دیا گیا ہے اس تعارض کی وجہ سے، نہ کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے مشکوک کا معنی کہ اس میں شک ہے، پتہ ہی نہیں ہے بھائی، پتہ ہی نہیں، پتہ تو ہے حکم کا کہ وضو بھی کرنا پڑے گا اس پانی سے اور پھر اس کے بعد تیمم بھی کرنا پڑے گا، یہ مانا ہے کہ گدھے کے جھوٹے کو اس وجہ سے مشکوک قرار دی، اس تعارض کی وجہ سے مشکوک قرار دیا گیا ہے، نہ یہ کہ اس سے مراد اس کا مجہول ہونا ہے. اے لا یعنا بہ ان حکمہ مجہول، یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کا حکم مجہول ہے، اس لیے مشکوک کہا جاتا ہے. لیکون من قبیل لا ادری، تاکہ یہ کس قبیل سے ہو جائے؟ لا ادری کے قبیل سے، لا ادری میں نہیں جانتا، یعنی یہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ایک چیز کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا کہتا ہے، لا ادری مجھے پتا نہیں، یہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ جس کے حکم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پر مجہول ہے، بل حکمہ معلوم، بلکہ اس کا حکم تو معلوم ہے، وہ وجوب التوضی وضم التیمم الیہ، اور وہ وضو کا واجب ہونا اور اس کے ساتھ تیمم کا ملانا ہے بھائی. واما اذا وقع التعارض بين القياسين فلم يفقد بالتعارض ليجب العمل بالحال، اور جس وقت تعارض واقع ہو جائے دو قیاسوں کے درمیان فلم یسقط بالتعارضی تو وہ ساقط نہیں تعارض کی وجہ سے لیجب العمل بالحال تاکہ عمل واجب ہو جائے بالحال ای باستصحاب الحال تاکہ عمل کس پر واجب ہو جائے استصحاب حال پر کس پر بھئی یہاں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض آ جائے تو باقی ادلہ میں تعارض آتا تھا تو وہ ساقط ہو جاتی تھیں لیکن قیاس جو دو دن میں تعارض آیا اب وہ ساقط نہیں ہوں گے وجہ یہ کہ قیاس سے نیچے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ پھر اس کی طرف رجوع کیا جائے وہاں باقیوں میں تعارض آتا تھا وہاں تو اور دلیلیں موجود تھیں نیچے جبکہ قیاس سے نیچے تو کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے تو یہ کہیں کہ اب جو دو قیاسوں میں تعارض آیا تو دونوں قیاس کیا ہو جائیں گے ساقط ہو جائیں گے اور پھر کس پر عمل کیا جائے گا استصحاب حال پر عمل کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں استصحاب حال کو ہم نے گدھے کے جھوٹے میں دلیل بنایا ضرورت کی بنا پر کس بنا پر ضرورت کی بنا پر ہم نے وہاں اس کو دلیل بنایا باقی جگہ ضرورت نہیں لہذا وہاں اس کو دلیل بھی نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان دو قیاسوں میں سے ان دو قیاسوں کے اندر مجتہد تحری کر لے گا اور جس جانب اس کا غالب گمان ہو جس طرف دل مطمئن ہو جائے اس ایک قیاس پر عمل کر لے گا جی اب دیکھیے کہتے ہیں اما اذا وقع تعارض بین القیاسین جب تعارض واقع ہو جائے دو قیاسوں کے درمیان فلم یسقط بالتعارض تو وہ دونوں تعارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوں گے لیجب العمل بالحال تاکہ عمل واجب ہو جائے کس پر بالحال ای بی باستصحاب الحال استصحاب حال پر عمل واجب ہو جائے لأنه لم يوجد بعد القياس دليل يصار إليه اس لیے کیونکہ نہیں پائی گئی قیاس کے بعد کوئی ایسی دلیل کے جس کی طرف رجوع کیا جائے إلا العمل بالحال مگر عمل بالحال یعنی عمل باستصحاب الحال بھائی استصحاب الحال پر عمل کرنا صرف وہی رہ گیا وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا اور استصحاب حال ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي سُورِ الْحِمَارِ لِلْضَرُورَتِ اور اس کی طرف رجوع کیا گیا سورہ حمار کے اندر ضرورت کی بنا پر اور وہ احتیاط تھی وہ ضرورت کیا ہے احتیاط کی احتیاط اس میں تھی اس لیے ہم اس کی طرف چلے گئے بل یعمل المجتہد بأیہما شاء بشہادۃ قلبہ بلکہ عمل کر لے مجتہد ان دونوں میں سے جس پر بھی چاہے اپنے دل کی گواہی کے ساتھ دو قیاسوں میں تعارض آیا تو پھر استصحاب حال کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ مجتہد ان دونوں میں سے جس پر بھی چاہے عمل کر لے شہادت قلب کے ساتھ یعنی یتحرى قلبه الى احد القياسين الذي اطمأن اليه بنور الفراسة یعنی تحری کر لے اس کا قلب کوشش کر لے اس کا قلب الى احد القياسين ان دو قیاسوں میں سے کسی ایک کی طرف الذي اطمأن اليه جس کی طرف وہ مطمئن ہو جائے بنور الفراسة فراست کہتے ہیں دانائی اور سمجھ کو بھائی دانائی اور سمجھ کو حدیث میں آتا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن مومن کی فراست اور سمجھ سے بچو فإنه ينظر بنور اللہ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بھائی کوئی شخص جتنا اللہ کے راستے پر چلے گا اسی قدر اس کی یہ فراست قوی ہوگی بھائی اور یہ ایک قسم کی سمجھ اور دانائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے انسان چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ لگا لیتا ہے بھائی چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ لگا لیتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا بھائی جو صحیح طریقے سے اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے بھائی اگر وہ اپنی سادگی کی وجہ سے ایک مقام پر دھوکہ کھا بھی جائے دوبارہ پھر اس مقام پر وہ دھوکہ نہیں کھاتا بھائی، کیونکہ اللہ نے اس کو نور فراست دیا ہوتا ہے، اسی سے چیزوں کا وہ اندازہ لگا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے ان کو. بنور الفراست، فراست کے نور سے، التی آتاہ اللہ لکل مومن، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے ہر مومن کو. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا تشترط شہادت القلب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شہادت قلب کی شرط نہیں لگائی جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہادت قلب کی بھی شرط نہیں ہے، جب دو قیاسوں میں تعارض آیا تو جس پر چاہے مجتہد عمل کر لے، چاہے پہلے قیاس پر عمل کر لے چاہے دوسرے پر عمل کر لے، جس پر بھی عمل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. کہتے ہیں ولہذا کان لہ فی کل مسئلۃ قولان او اکثر فی زمان واحد، اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہر مسئلے کے اندر دو یا اس سے بھی زیادہ اقوال ہیں ایک ہی زمانے کے اندر. بخلاف ائمتنا، بخلاف ہمارے ائمہ کے. فانہ ما تروى عنہم روایتان فی مسئلۃ، اس لیے کیونکہ روایت نہیں کی جاتی ان سے دو روایتیں کسی ایک مسئلہ میں، الا بحسب الزمانین، مگر دو زمانوں کے اعتبار سے. ولکن لم یعرف التاریخ لیعمل بالآخر فقط، لیکن ان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا تاکہ عمل کر لیا جائے آخر والے پر، تاکہ کس پر عمل کر لیا جائے، آخر والے پر عمل کر لیا جائے. بھائی ہمارے ائمہ سے کسی مسئلے میں اگر دو قول آتے ہیں تو وہ زمانے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی زمانے میں دو قول نہیں ہوتے بھائی. لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قول پہلے ہے اور کون سا قول بعد میں، تاکہ بعد والے پر عمل کر لیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ فلہذا دار الفتویٰ بینہما، اسی وجہ سے فتویٰ دائر ہوتا ہے ان دو قولوں میں. دو قول آتے ہیں ہمارے ائمہ سے، تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، اگر تاریخ کا پتہ ہوتا تو ہم کس پر عمل کر لیتے، آخر والے پر. تو چونکہ تاریخ کا پتہ نہیں تو اسی وجہ سے فتویٰ ان دو قولوں کے درمیان ہی دائر ہوتا ہے، ان میں سے کسی پر فتویٰ دے دیا جاتا ہے. ہکذا قیل، اسی طرح کہا گیا ہے، بعض علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے بھائی. ہمارے ائمہ کے کسی مسئلے میں دو قول نہیں، اگر دو قول ہوں گے مطلب ایک ہی امام کے ایک ہی مسئلے کے بارے میں، جواز کا بھی قول ہے ملتا ہے، عدم جواز کا بھی ملتا ہے، تو کہتے ہیں وہ دراصل زمانے الگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جواز کا قول اور زمانے میں تھا، عدم جواز کا قول اور زمانے میں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا پہلے قول تھا کون سا قول بعد میں. تو ہمارے پاس تو یہ دو قول آئے ہیں اور ان میں تاریخ وغیرہ تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں، تو پھر فتویٰ انہی میں سے دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ انہی دو میں. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.